جو سوال یہاں پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ یہ کہ امام خمینی کی شخصیت میں وہ عناصر کون سے عناصر ہیں جس نے یہ سارے کام انجام دیے. یہ انتہائی اہم ہے کہ ہمارے لیے بالکل کلیئر ہو کہ ہم جس فکر کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمارے لیے اہم ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی کامیابیاں کن عناصر کے تحت انجام پائی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے کوئی بچہ ہو جس نے دنیا کی ساری کامیابیوں کو حاصل کر لیا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ ایسی ہی کامیابیوں کو حاصل کرے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو پہلا بچہ کامیابی حاصل کرنے والا تھا اس نے ان کامیابیوں کو کیسے حاصل کیا, کن بنیادوں کے تحت حاصل کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط چیز کا انتخاب کر لیں اور اس کے اوپر محنت کرتے رہیں اور بعد میں آپ کو 25 سال کے بعد پتہ چلے کہ جس عنصر کا آپ نے انتخاب کیا تھا اس کا کامیابی میں کوئی دخل ہی نہیں تھا. تو بہت غور سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امام خمینی کی فکر کے اندر, ان کے طریقہ کار کے اندر, ان کی زندگی کے اندر وہ کون سے عناصر تھے جو اس فکر کو تشکیل دے رہے تھے اور اس فکر کو تشکیل دیتے ہوئے اس مقام تک لے کر آئے کہ الحمدللہ رب العالمین آج ان کی وفات کو اس دنیا سے گئے ہوئے اتنے سال ہو گئے اور دنیا ان کی فکر کی معتقد ہے, دنیا ان کی فکر کا اعتراف کر رہی ہے. اور کوئی اس وقت میں سمجھتا ہوں دنیا اسلام کے اندر ایسا نہ ہوگا جو چاہے دل سے مخالفت کرتا ہو, زبان سے مخالفت کرتا ہو, دل سے اعتراف نہ کرے کہ خمینی نے بڑا کام انجام دیا. اور پاکستان ہمارے سامنے ہے جس میں دشمنوں کی زبان سے ہم نے سنا ہے, ایک نہیں کسیوں دفعہ سنا ہے کہ اس پاکستان کو خمینی کی ضرورت ہے. دنیا کا چپا چپا یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں خمینی کی ضرورت ہے. اور آپ یقین فرمائیے کہ میں جو دوست احباب ہمیں خبر دیتے ہیں مجھے کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین فیصلہ کرنے والے اداروں کے اندر بعض اوقات کی گفتگو ہوتی ہے کہ اتنے سال میں ایران نے 8 سال کی جنگ کے باوجود جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے, ان کے پاس خمینی جیسا لیڈر تھا. تو یہ بات ہوئی کہ پاکستانیوں کی طرف سے کہ ہمارے اندر پھر کیا کمی ہے, تو کیا ہمارے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں بن سکتا. تو واضح جواب خود پاکستانیوں نے دیا کہ خمینی کے لیے کیریکٹر کی ضرورت ہے, نام کافی نہیں ہے, کیریکٹر چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں. اگر وہ کیریکٹر ہوگا تو ہم اس مقام تک پہنچیں گے, ورنہ نہیں پہنچ پائیں گے. امام خمینی کی فکر میں ایک واضح عنصر جو ہم سب کو نظر آتا ہے وہ ظلم کے خلاف بھرپور توانائی کے ساتھ آواز اٹھانا ہے. جس طرح انہوں نے ظلم کو للکارا ہے, ظالم کو للکارا ہے, ایسا کم دنیا کی کسی شخصیت کے اندر نظر آتا ہے. جب وہ طاقت میں تھے اور ظالم کو للکارتے تھے وہ بھی اہم تھا, لیکن اس سے زیادہ اہم وہ تھا جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی اور وہ ظالم کو للکار رہے تھے. جب 1979 میں ان کی حکومت بن گئی, وہ ایک مملکت کے رہنما بن گئے اور رہبر تھے اور قوم ان کے ارادے پر چل رہی تھی, اس وقت اگر وہ امریکہ اور روس کو للکار رہے تھے تو یہ بھی بڑی بات تھی, کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی. لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ 60s میں جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مدرسہ فیضیہ کے اندر بیٹھ کر امریکہ اور اسرائیل کو للکار رہے, اور اس وقت کسی مسلمان کے اندر طاقت نظر نہیں آتی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس طرح سے للکارے جس طرح سے یہ بزرگ شخصیت للکار رہی تھی. اور میں کب کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, 60s میں, 63 اور 64 میں وہ امریکہ اور اسرائیل کو اسلام کو دشمن قرار دے کر اس کے خلاف گفتگو کر رہے تھے. یعنی میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ 1987 میں ایک دفعہ میں پاکستان آیا, جس زمانے میں طالب علم تھا ایران میں, اور یہاں پر آنے کے بعد میں کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, کسی اور فرقے کے ماننے والے کے ساتھ, جو اب بہت زیادہ اینٹی امریکن ہیں اور اب بہت زیادہ اس سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں. 87 میں یہ عالم تھا کہ جب میں اس سے گفتگو کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری مصیبتیں امریکہ سے آ رہی ہیں, تو وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ نہیں معلوم آپ لوگ کیوں امریکہ کے پیچھے پڑ گئے, اور وہ بار بار اس بات کے اوپر اصرار کر رہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج وہ گروہ شدت کے ساتھ اینٹی امریکن ہیں. ان کو 10 سال لگے امام خمینی کی فکر کو سمجھنے میں, ان کو 10 سال لگے ان کی فکر کو کشف کرنے میں. تو ان کی فکر کے اندر جو ایک چیز بہت بارز نظر آتی ہے, روشن نظر آتی ہے, وہ یہ کہ وہ ظالم کو للکارتے تھے, ظلم کو للکارتے تھے. طاقت ہو تب بھی للکارتے تھے, طاقت نہ ہو تب بھی للکارتے تھے. جب پوری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا, صدام حسین کے ذریعے سے جنگ کا آغاز کیا تھا اور ایران کے پاس کچھ نہیں تھا, نئی حکومت تشکیل پائی تھی, پوری دنیا عراق کا ساتھ دے رہی تھی, اور صرف امام خمینی اپنی قوم کو لے کر اللہ کے دین کے نام پر اس صدام حسین کا مقابلہ کر رہے تھے, وہ تب بھی نہیں ڈرتے تھے. ظاہر تھا، اس کے پیچھے ایک اور باطن بھی. یہ ایک ظاہر ہے کہ وہ ظالم کو للکارتے تھے اور ظلم کو للکارتے تھے، لیکن یہ کام کیسے کر پاتے تھے یہ زیادہ اہم ہے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس کی بنیادی ترین وجہ ان کا اللہ کے اوپر یقین اور توحید کی بلندی تھی. وہ توحید میں بلند تھی، اللہ کی وحدانیت میں کسی اور مرحلے کے اوپر فائز تھی. جب جنگ کا آغاز ہوا، ایک موقع کے اوپر عراقی فضائیہ دنیا کی فضائیہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے، حتیٰ ان کے پائلٹس کو لیتے ہوئے ایران کے اندر آئے، اور انہوں نے ایران کی فضائیہ کے اوپر بمباری کر کے ایران کی فضائیہ کے اکثر حصے کو نابود کر دیا. صبح کو یہ کام انجام پایا، دوپہر تک پبلک کے اندر نیوز پھیل چکی تھی کہ وہ فضائیہ جس کے اوپر ہم جنگ میں انحصار کر سکتے تھے اس کا زیادہ تر حصہ تباہ ہو چکا ہے. دوپہر دو بجے کے قریب امام خمینی نے تقریر کی، اپنی اسی توحید کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے دوران کہا کہ کچھ دشمن آئے تھے، کچھ پتھر برسا کر مشینیں توڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن قوم کا ارادہ باقی ہے اور خدا پہ یقین باقی ہے، خدا ہمارے ساتھ. انہوں نے اتنا آسانی سے اس بات کو بیان کیا کہ وہ قوم جو پریشان ہو رہی تھی کہ ہماری فضائیہ ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا جنگ میں کیا ہوگا، قوم مطمئن ہو گئی کہ کچھ نہیں ہوا ہے، خدا ہے، فضائیہ کے ختم ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اسی قوم نے اس فضائیہ کے نہ ہونے کے باوجود پوری دنیا کا مقابلہ کیا. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام خمینی کی شخصیت میں اہم عنصر کیا ہے، تو ہم کہیں گے ظاہر کا اہم عنصر یہ ہے کہ وہ ظلم کو للکارتے تھے، ظالم کو للکارتے تھے، جرأت دکھاتے تھے، طاقت دکھاتے تھے، لیکن اس کا باطنی عنصر کیا ہے؟ باطنی عنصر یہ ہے کہ وہ موحد تھے، خدا کے ماننے والے تھے، اس خدا پہ یقین رکھتے تھے. اپنی آسانیوں میں بھی خدا پہ یقین رکھتے تھے، اپنی مشکلات میں بھی خدا پہ یقین رکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ امام خمینی کی شخصیت، جس کے اوپر میں اور آپ جتنی محنت کرتے چلے جائیں گے امام خمینی کی شخصیت ہمارے لیے آشکار ہوتی چلی جائے گی. بد قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم 30 سال سے خمینی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ خمینی کی شخصیت تشکیل کیسے پا رہی ہے. ان کی توحید کی وجہ سے، ان کی عرفانیات کی وجہ سے، وہ اپنی توحید کے اندر کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی اور کی خاطر کسی عمل کو انجام دینے کے قائل ہیں. لہٰذا جب وہ اپنے جہاز میں بیٹھ کر پیرس سے ایران واپس تشریف لا رہے تھے، اور کسی نیوز رپورٹر نے ان سے کہا کہ چند سال پہلے آپ کو حکومت نے 2 فوجیوں کی مدد سے نکال دیا تھا، صرف 2 فوجی بھیجے تھے قم، انہوں نے امام خمینی کو گاڑی میں بٹھایا، قم سے تہران لے گئے، تہران سے انہوں نے ترکی بھیج دیا اور کچھ نہیں ہوا. تو اس نے کہا چند سال پہلے آپ کی یہ حالت تھی کہ 2 فوجی آپ کو گاڑی میں بٹھا کر تہران لے گئے تھے اور کوئی قوم نہیں آئی تھی، اور اس وقت آپ کا یہ عالم ہے کہ اب آپ کا طیارہ جب تہران کی طرف بڑھ رہا ہے تو تہران کی سڑکوں پہ 35 لاکھ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کا کیا احساس ہے؟ آپ کیسا احساس کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں گیا تھا تو خدا کے لیے گیا تھا، اور اب جو آ رہا ہوں تو یہ بھی خدا کے لیے آ رہا ہوں، مجھے کوئی احساس نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلے بھی بندگی کے لیے گیا تھا اور اب بھی بندگی کے لیے واپس آ رہا ہوں. عزیزان محترم، یہ خمینی کی شخصیت ہے، یہ ان کی اصلی شخصیت ہے. لہٰذا اگر میں اور آپ خمینی کو کشف کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کو ان کے اس پہلو کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے امام خمینی کے ظاہر کو بہت دیکھا ہے، اور وہ جو باطن میں ان کی فکر تھی، توحید ان کی عرفانیات، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دے پائے. اپنی زندگی میں وقت کے من کے گویا پروانے کی طرح چاہنے والے تھے. اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی حکومت تشکیل دی، اس حکومت کا مستقبل کیا ہے؟ فرماتے تھے اس حکومت کا مستقبل یہ ہے کہ ہم اس حکومت کے پرچم کو اپنے وقت کے امام کے ہاتھ میں دیں. کہتے تھے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ امام کی تشریف آوری کے لیے زمینہ ہموار کیا ہے. شدت کے ساتھ وقت کے امام کے معتقد، شدت کے ساتھ ان کی گرویدہ، اپنی زندگی کے تمام تر اصول، اپنی زندگی کے تمام تر اہداف کو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں قرار دینے والے، سب کے سب اس طریقے سے. اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ولایت کے کس انداز میں معتقد تھے، اگر میں ان چند پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں کہ ایک موقع کے اوپر اپنی تقریر کے دوران لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ لوگ زیارت جامع کبیرہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت جامع کبیرہ کے اوپر توجہ دیں. وہ ایک مملکت کے لیڈر تھے، وہ ایک حکمران تھے، لیکن اگر آپ ان کی تقاریر کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے درس اخلاق کا ایک استاد درس اخلاق دے رہا ہوں، بالکل نہج البلاغہ کی طرح کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا شاگرد بالکل امیر المومنین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. کہ آپ جب نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ایک حکمران کے خطابات ہیں جو اس نے اپنی حکمرانی کے دور میں ارشاد فرمائے. نہج البلاغہ کے زیادہ تر خطبات اور مکتوبات امیر المومنین کی حکمرانی کے دور کے ہیں، لیکن اگر آپ ان خطبات اور ان مکتوبات کو مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اخلاقیات کی تعلیم دیکھتے ہیں، اس کے اندر قرآن کریم پہ اصرار دیکھتے ہیں، اس میں اللہ کے حضور راز و نیاز دیکھتے ہیں، اور آپ تعجب سے احساس کرتے ہیں کہ ایک حکمران کو اپنی حکمرانی کے دوران کیا یہ تقریریں کرنی چاہیے. بالکل ان کی شاگردی میں رہتے ہوئے جب آپ امام خمینی کی تقریروں کو دیکھیں گے تو اس میں امریکہ کے خلاف باتیں بھی ہوں گی، جنگ کے خلاف باتیں بھی ہوں گی، جنگ کے معاملے میں گفتگو ہوں گی، لیکن جو سارے فہرست ہوگا وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت ہوگی، خدا نمتال کی بندگی ہوگی. اور بعض اوقات عرفانیات اور معنویات کے اندر وہ جملات ارشاد فرماتے تھے کہ عام آدمی تو کھوجا علماء کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں تھی، اور بعض اوقات لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ وہ تقریریں جو حکمران کہہ رہا ہے اور اس میں معنویت کے اسرار کو بیان کرتے تھے. یا اسی حکمرانی کے دور میں جب انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی تو لوگ حیران رہ گئے کہ کیا یہ حکمران ہیں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایسے معنوی بیانات ارشاد فرما رہے ہیں. یہ امام خمینی کی شخصیت کا پہلا پہلو ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، شدت کے ساتھ خدا پہ یقین، شدت کے ساتھ نظام ولایت کے اوپر اعتقاد، اور اس نظام ولایت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا. اور اگر آپ ان کے وصیت نامے کو ملاحظہ فرمائیں تو اس وصیت نامے کے شروع میں فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں 12 اماموں کا ماننے والا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاندان کا در پیتا ہوں. امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگرد کی روح کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب آپ اسی پہلو کو لے کر ان کی زندگی کے سارے مسائل کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، یہی عرفانی پہلو، یہی ان کی معنویت، یہی ان کا خدا پہ یقین، یہ ہر معاملے کے اندر اسی کے ذریعے فیصلے کرتے تھے. یعنی وہ سیاستدان تھے، وہ ملک کی معیشت کو دیکھتے تھے، وہ ملک کی تمام سیاسی پہلوؤں کے اوپر نظر رکھتے تھے، اور انتہائی باخبر تھے. عزیزان محترم، عالم یہ تھا کہ جب وہ حوض علمیہ میں تھے، حوض علمیہ کے مدرس تھے، درس اجتہاد دیا کرتے تھے، اس وقت تحریک کا آغاز نہیں ہوا تھا، خالصتاً حوض علمیہ کے ایک درس دینے والے استاد تھے، اس موقع پر اپنے ملک کی پارلیمنٹ کی تقاریر کو غور سے سنا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. جب رہنما ہو گئے، اپنے ملک کے سربراہ ہو گئے، تو لوگ بتاتے ہیں عالم یہ تھا کہ بیرونی ملکوں کے ریڈیو کو بھی سنا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے بارے میں کیا تدبیریں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا مکاریاں کر رہے ہیں، اور ایک ایک بات سے باخبر تھے. البتہ ظاہر ہے اس میں ان کا ایک معنوی پہلو بھی شامل تھا کہ جب امریکہ نے تبس پہ حملہ کیا، امریکی سفارتکاروں کو جو در حقیقت جاسوس تھے چھڑانے کے لیے، تو امام خمینی کا خادم کہتا ہے کہ وہ گئے اسی شب، جب بعد میں پتا چلا کہ اس شب امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو کہتا ہے کہ وہ ایک سجدے میں تھے اور غیر معمولی طولانی سجدہ کیا. کہنے لگا جب ان کا سجدہ بہت لمبا ہو گیا تو میں نے احساس کیا کہ یہ کوئی غیر معمولی رات ہے کہ جس کی وجہ سے امام خمینی کا سجدہ اتنا زیادہ طولانی ہو گیا ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں احساس کرتا رہا کہ وہ کب سجدے سے سر اٹھائیں گے. کہتا ہے ایک خاص موقع آیا، انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور بلند آواز میں سکون کے ساتھ کہا الحمدللہ رب العالمین. کہتا ہے میں نے وہ وقت نوٹ کر لیا، کہ یہ کس وقت انہوں نے سجدے سے سر اٹھا کر کہا الحمدللہ رب العالمین. اور بعد میں امریکی رپورٹ سے پتا چلا کہ یہ وہ وقت تھا جب امریکی ہیلی کاپٹر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے اور امریکی صدر نے اعتراف کیا تھا کہ ہم اس مشن میں ناکام ہو چکے ہیں، ہم مزید آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت باخبر انسان تھے، ایک ایک عمل کو جانتے تھے. اس باخبر ہونے میں جو سب سے اہم ان کی حیثیت تھی وہ یہ کہ افراد کے کردار کو پہچانتے تھے. شاید ہی پوری دنیا میں کوئی شخص افراد کو پہچاننے کے معاملے میں ان سے زیادہ ماہر ہوگا کہ وہ بعض اوقات اپنے قریبی لوگوں کو کسی شخص کے بارے میں کہتے تھے اس آدمی سے ہوشیار رہنا، اور وہ آدمی اس وقت ان کے وفادار ترین افراد میں ہوتا تھا. اور جس کو وہ کہتے تھے کہ اس سے ہوشیار رہنا، وہ تعجب کرتا تھا کہ اس سے زیادہ وفادار دنیا میں شاید کوئی نہ ملے. اور امام کہہ رہے ہیں، امام خمینی کہہ رہے ہیں اس سے ہوشیار رہنا. بہترین مثال مہدی ہاشمی کی تھی. مہدی ہاشمی ایک خود پسند، خود غرض، منافق کردار کہ جس نے نہیں معلوم کتنے علماء کو قتل کیا. وہ شروع میں اپنے آپ کو ولایت کا بہت گرویدہ قرار دیتا تھا، اور ایک موقع کے اوپر امام خمینی کے ساتھ ملنے آتا ہے، اور اس نے پوری دنیا کے اندر نہیں معلوم کتنی تحریکوں کو سپورٹ کیا ہوا تھا. تو ان تحریکوں کے نمائندوں کو لے کر آتا ہے امام خمینی کے سامنے. اس موقع پر جوان ہے، پرجوش ہے، پرتحرک ہے، نہیں معلوم کتنی لیڈرز کو لے کر اپنے ساتھ چل رہا تھا، اور لوگ بہت شدت سے اس سے متاثر تھے کہ یہ دیکھو کتنا انقلابی آدمی ہے، اس کے اندر کتنا تحرک ہے، اس نے کتنے ملکوں کے اندر جوانوں کو متحرک کیا ہوا ہے. یہ ان جوانوں کو لے کر امام خمینی سے ملنے آتا ہے، اور امام خمینی اپنے انٹیلیجنس منسٹر کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں رے شہری اس سے ہوشیار رہنا، یہ نقصان دہ آدمی ہے. اور رے شہری کہتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ وہ آدمی ہے جو دسیوں ملکوں کے اندر پرچم انقلاب کو بلند کر رہا ہے، اس کے ہزاروں ماننے والے ایران سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے خلوص میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کمی نظر نہیں آتی. اور امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی سے ہوشیار رہنا. اور یقین فرمائیے کہ اس آدمی کا انجام یہ تھا کہ 5 علماء کے قتل کے الزام میں بالآخر پھانسی ہوئی ہے. اسے شخصیت کو پہچاننے میں ماہر تھے. یاسر عرفات جب ان سے ملنے کے لیے آتا ہے تو فوراً آتے ہی امام کے ہاتھوں کو چومتا ہے. اس وقت بہت بڑا مجاہد تھا، ہاتھوں کو چومتا ہے، فلسطین کا لیڈر تھا، اور امام خمینی کے ہاتھوں کو چومتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سارے کام کر لیتا ہے، ان سے مل بھی لیتا ہے. امام خمینی اپنے نزدیکوں سے کہتے ہیں کہ یہ فلسطینی قوم کے لیے اس سے بڑا کوئی سازشکار نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سازشی آدمی نہیں ہے، یہ فلسطینی قوم کے لیے مصیبت ہے. دسیوں سال گزرتے ہیں فلسطین کے اوپر، تب وہ سمجھ پاتے ہیں کہ یاسر عرفات کتنی بڑی مصیبت تھی. دسیوں سال گزرتے ہیں، یہ ان کی بصیرت تھی، وہ اپنی بصیرت میں سر فہرست تھے. اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ بصیرت کہاں سے نصیب ہوئی، کیا انہوں نے نفسیاتی کلاسیں لی تھیں؟ کیا وہ دنیا کے بڑے بڑے سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھے تھے؟ کیا انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں شرکت کی تھی؟ تو انہوں نے کوئی کسی چیز میں شرکت نہیں کی تھی. لیکن جس چیز کے وہ ماہر تھے، وہ علم نفس کے ماہر تھے، وہ نفس حرکات کے ماہر تھے، وہ نفس کی اطاعتوں کو بھی جانتے تھے، نفس کی بغاوتوں کو بھی جانتے تھے. اور اگر کسی کو اس پر یقین حاصل کرنا ہے تو ان کی کتاب چہل حدیث کو دیکھیں کہ جب وہ نفس کی بیماریوں کی طرف آتے ہیں تو کتنا اچھا انالیسس کرتے ہیں کہ یہ بیماری کہاں لے کر جائے گی. اپنی اس بصیرت استعمال کرتے تھے اور بنیادی ترین اصول بنا کر ان کے ذریعے سے شخصیتوں کی پہچان کرتے تھے. اگر وہ کسی شخص کو اپنی بعض خواہشات کی دام میں پھنسا ہوا دیکھتے تھے تو سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس سے جمہوری اسلامی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ شخص جو اپنی خواہشات کے دام میں پھنسا ہوا ہے، یہ دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکے گا. وہ بنیادی ترین اصولوں کو استعمال کر کے شخصیتوں کو پرکھنے کے عادی تھے. اور ان کی میں نے عرض کیا کہ شخصیتوں کو پہچاننے کے معاملے میں جو مہارت تھی وہ ناقابل تصور تھی. آج تک میں اور آپ ان کے بیانات کو دیکھ کر بعض افراد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، اور بعض افراد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ہم ابھی تک ان کے اس رہنمائی کے منتظر رہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.